بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی 30ویں حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے شرعی احکام کی اقسام. اس حدیث کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحجرات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الاعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، الى قوله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. وقال عز وجل كما ورد في سوره الصف يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وقال جل وعلا کما ورد فی نفس سورہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. صدق اللہ العظیم. وعن جرثوم بن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء رحمة لكم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها. رواہ دارقطنی رحمہ اللہ. ھذا حدیث حسن. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ہم اربعین نووی کی حدیث نمبر 30 پر گفتگو کر رہے تھے. ایک حد تک تو ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی، لیکن اس میں ایک کمی کا احساس مجھے ہوا اور میرا خیال ہوا کہ اس کی تلافی آج کر دی جائے. اس حدیث کا جو سب سے اہم اور پہلا ٹکڑا ہے، اس میں لفظ آیا ہے فرض. ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، اللہ نے کچھ فرض تو تم پر عائد کر دیے ہیں، لازم کر دیے ہیں، ان کو ضائع مت کرو. یہ اصطلاح فرض کیا یہاں پر وارد ہوئی ہے، لازم، واجب، امپیریٹو، یہ تو تمہارے لیے لازم. اس کے بعد جو تین ٹکڑے اور ہیں، اللہ نے کچھ حدود قائم کر دیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرو. اور کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار فرمایا ہے، تمہارے لیے رحمت کے طور پر، بھول کر نہیں، کسی نسیان کی وجہ سے نہیں کہ اللہ کو وہ بات یاد نہ رہی ہو، معاذ اللہ. لیکن اللہ نے حکمت کے تحت اور تمہارے لیے رحمت کے طور پر سکوت اختیار فرمایا، تو ان چیزوں کے بارے میں بحث مباحثہ نہ کرو، کھود کرید نہ کرو، خام خاک ان کے بارے میں تفصیلات کے اندر جانے کی کوشش نہ کرو. تو میں نے اصل میں اس کے جو پہلا ٹکڑا ہے اس کے بارے میں فرائض دینی کا ایک جامع تصور آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے لیے ایک ذہن کے اندر نقشہ جمانے کے لیے ایک سہ منزلہ عمارت کا تصور آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں پہلی منزل پر کوئی تعمیر نہیں ہے، صرف چار ستون کھڑے، البتہ ان ستونوں کے نیچے فاؤنڈیشن ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک جسے آپ پلنتھ کہتے ہیں کرسی ہے، وہ بھی فاؤنڈیشن کا حصہ لیکن وہ زمین کی سطح سے اوپر ہے، نظر آتا ہے. اصل فاؤنڈیشن، اصل جو بنیاد، تعمیر جو ہے، بنیاد جو ہے اس کی، وہ تو در حقیقت زیر زمین ہے، چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن اصل جو ہے بنیاد تو وہی ہے. پھر ستونوں پر پہلی چھت آ گئی، پھر دوسری چھت آ گئی، پھر تیسری چھت آ گئی. اب اس میں جن اصطلاحات دینی کا تذکرہ ہو گیا ہے میں صرف گنوا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو پلنتھ ہے اس کا گویا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہے کلمہ شہادت، ایمان کا وربل اقرار، وربل ٹیسٹیفیکیشن، اٹیسٹیشن. اور جو اس کے نیچے ہے وہ ہے اصل ایمان، قلبی ایمان، یقین والا ایمان. پھر چار عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات. پھر پہلی چھت کے ضمن میں جو اصطلاحات ہم نے سمجھی، اسلام تو سرنڈر، اطاعت دلی آمادگی کے ساتھ حکم ماننا، تقوی احتیاط کرنا کہ کہیں بھی اللہ کی کوئی حد ٹوٹنے نہ پائے، اللہ کے حدود سے تجاوز نہ ہونے پائے، اور ان سب کا مجموعہ عبادت رب، بندگی، پرستش، ہم تن، ہم وقت، ہم ایک جہت سے اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار. دوسری چھت پہ کیا ہے یاد ہوگا آپ کو، تبلیغ، بات پہنچانے کے لیے، ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل، دعوت، ان کو کھینچ کر بلا لینا اللہ کے راستے کی طرف. اسی کے ذہن میں آ جائیں گی اور اصلاحات بھی، تعلیم، حضور معلم بنا کر بھیجے گئے، نصیحت، انصحوا لکم، وصیت، یہ الفاظ اسی کے تابع ہیں. تیسری اہم اصطلاح ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم بنی سے روکنا. اور ان سب کا حاصل کیا ہے؟ شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تیرا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں. اب تیسری منزل ہے، اس کے لیے کیا اصطلاحات آئیں؟ تکبیر رب، اللہ کو بڑا کرو، یعنی اللہ کی بڑائی کو نافذ کرو، وہ واقعی بڑا مانا جائے. اقامت دین، ان اقیم الدین ولا تفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، دین ایک نظام ہے، پورے نظام کو قائم کرو. اور لیظہرہ علی الدین کلہ، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، پورے کے پورے نظام زندگی پر دین حق کو غالب کر دینا. اور پھر ایک اور اصطلاح، ویکون الدین کلہ للہ، دین، نظام پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے تابع ہو جائے. اور ایک حدیث میں اصطلاح آئی ہے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. اب مجھے خیال آیا کہ ان اصطلاحات میں جہاد کا ذکر کہیں نہیں آیا، قتال کا ذکر کہیں نہیں آیا. باقی تو ہمارا تمام فرائض دینی کا جو ہے یہ نقشہ مکمل ہو گیا اس سہ منزلہ عمارت کی تمثیل کے حوالے سے. لیکن ہم ایسی حدیثیں پڑھ چکے ہیں جس میں کہ حضور نے فرمایا کہ ہمارے دین کی چوٹی کا عمل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. چنانچہ حدیث نمبر 29 میں ہم نے پڑھا تھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک مختصر حدیث ہے اور جو ترمذی نے روایت کی ہے، تو اس میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، الا اخبروں کا براس الامر وعمود ہی وزروت السلام، اے معاذ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس ہمارے دین کے معاملے کی جڑ کیا ہے اور اس کا عمود، تنا کیا ہے، ستون کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے، چوٹی کا عمل کیا ہے؟ قل تو بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا حضور ضرور سنوائیے. قال راس الامر الاسلام، جڑ جو ہے ہمارے اس دین کی وہ اسلام ہے. وعمودہ الصلاح، اور اس کا ستون اور اس کا تنا یہ نماز ہے. ذروت و سنام ہی الجہاد، اور چوٹی کا عمل جہاد. یہی حدیث جو ہے ذرا مفصل جو آئی تھی، ہم نے کافی پہلے پڑھی تھی یاد ہوگا، اس میں یہی بات ایسے آئی ہے، ان سے تحدثت کا یا معاذ براس ہذا الامر و ذروت سنام، ابعاد اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے. فقال بابی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی. تو حضرت معاذ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول، ضرور فرمائیے، یہ تو حکمت دین کا خزانہ ہو جائے گا، مجھے عطا ہو جائے، ضرور مرحمت فرما دیجیے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان راسہ ان تشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ. ہمارے اس دین کی جڑ تو یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دے اس بات کی کہ محمد اس کے بندے ہیں اور رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وان قوام هذا الامر اقام الصلاه وايتاء الزکاۃ. اور اس کا جو تنہ ہے، قائم رکھنے والی چیز ہے، اب یہاں دو چیزیں بیان کی، اس حدیث میں ایک آئی صرف نماز، یہاں نماز کے ساتھ زکات کا اضافہ ہو گیا، اقام الصلاه وايتاء الزکاۃ، نماز کا قائم کرنا اور زکات کا ادا کرنا. وان ذروۃ السلام منه الجهاد فی سبیل اللہ. اور چوٹی جو ہے اس کی وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ میں نے دونوں حدیثیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں جو فرمایا گیا کہ چوٹی تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور میں نے جو نقشہ آپ کے سامنے رکھا اس میں کہیں جہاد کا نظر نہیں آیا، تو اس کی کمی کی آج تلافی کر رہا ہوں. اسی لیے میں نے وہ آیات آپ کو سنائی ہے، سورہ حجرات کی آیات نمبر 14-15 کئی دفعہ بیان میں آ چکی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ایمان لانے کا، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، ہم نے سرنڈر کر دیا، ریزسٹنس ختم کر دی، وی ہیو گیون اپ ریزسٹنس، وی آر سرنڈرڈ. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب اگر جاننا چاہتے ہو کہ حقیقی مومن کون ہے تو اگلی آیت میں آ گیا، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. اولئک هم الصادقون. صرف یہی لوگ سچے ہیں. گویا کہ اسلام کے جو پانچ ارکان تھے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، ایمان حقیقی کے وہ اضافی رکن ہو گئے، یقین دل میں، جہاد عمل میں. اب گویا کہ یوں سمجھیے اسلام کے ارکان تو پانچ ہیں لیکن ایمان کے ارکان سات ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام والے تو شامل رہیں گے، وہ تو لازمن ہے ہی ہے، ایمان تو اس سے اوپر کی بات ہے نا، وہ چار پانچ تو ہیں ہی ہے، لیکن دو اضافی ہو گئے، ایک یقین دل میں، ایک جہاد عمل. پھر دوسرا مقام میں نے آپ کو سورہ حصف کا، وہ بھی آیات ہمارے ہاں بار بار زیر بحث آتی، اہل ایمان کے ہم تمہیں بتائیں وہ کاروبار کون سا ہے جو عذاب علیم سے، جہنم سے چھٹکارا دلا دے. خود ہی جواب دیا، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. تو میں نتیجہ کیا نکالتا ہوں، دیر کین بی نو ایمان وداؤٹ جہاد. جہاد انٹیگرل پارٹ ہے جو بھی، جو اصل میں ایمان کی جو پوری تشریح ہے اس کے اندر انٹیگرل جہاد ہے. اگر جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں. اور دیر کین بی نو سیلویشن فرام جہنم وداؤٹ جہاد. اگر جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو یہ دو کام کرنے ہوں گے، ایمان دل میں، یقین والا، اور جہاد. اب اس کو سمجھیے، اس پورے فریم کے اندر فٹ کیجیے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پلنتھ لیول ہے، وہ تو ہے کلمہ شہادت، کے نیچے ہے دلی یقین والا ایمان. یہاں سے ایک پودا پھوٹتا ہے اور وہ بڑھتا ہے اور مختلف سطحوں پر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں اور پھر وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. یہ پودا کہاں سے پھوٹا ہے؟ یقین والے ایمان سے. یہ شہادت باللسان والے ایمان کا حصہ نہیں ہے، ارکان اسلام میں سے نہیں. بعض لوگ اپنے ذرا جوش میں جذبے میں کہ جہاد کی اہمیت بیان کریں تو وہ اس کو ارکان میں شامل کر دیتے اسلام کی، یہ زیادتی ہے. ارکان اسلام حدیث جبرائیل کی روح سے اور ایک اور متفق علیہ روایت کی روح سے وہ پانچ ہی ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکات. مجھے یا کسی اور کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس میں کسی کا اضافہ کر سکے. ارکان اسلام میں تو نہیں ہے، ارکان ایمان میں سے ہے. اب یہ ایمان کا پودا جو ہے گویا کہ وہ جو اوپر پلنتھ لیول ہے اس کے نیچے سے اصل جو یقین والا ایمان ہے وہاں سے نکل رہا ہے اور یہ جا کر پہلی سطح پر اس کی جب آئیں گی شاخیں، یہ وہ اسلام کے لیے اطاعت کے لیے یہ جہاد لازم ہے، اس کے بغیر ایمان اور اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے. پھر اور اوپر چلتا ہے، یہ دعوت و تبلیغ کے لیے ظاہر بات ہے وقت لگے گا، محنت صرف ہوگی، یہی جہاد ہے نفس کے ساتھ، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ. پہلے دین سیکھو گے تو سکھاؤ گے، پڑھو گے تو پڑھاؤ گے، سمجھو گے تو سمجھاؤ گے، ایسے ہی تو نہیں. اور پھر اور اوپر جاتا ہے یہ پودا، یہ درخت، اور جو آخری سطح پر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں وہ اقامت دین، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد، یہ گویا کہ اس کا آخری اور اس کا نقطۂ عروج. یہ ہے گویا کہ وہ جہاد کا تعلق اس کے ساتھ. اس لیے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، آپ کو تین قوتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے آپ کا نفس امارہ، ان نفس الامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، اندر سے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. یہ جہاد کی پہلی منزل ہے، پھر دوسری آئے گی، پھر تیسری آئے گی، لیکن ظاہر بات ہے کہ پہلی منزل اہم ترین ہوتی ہے. پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. تو اہم ترین منزل کون سی ہے؟ اس کو آپ کہیں گے جہاد خلاف النفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد. اسی لیے فرمایا حضور نے المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکے. اور ایک اور حدیث میں جب حضور سے سوال کیا گیا ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے ساتھ کشاکش کرو، کشتی کرو، لڑو، اس کے خلاف جدوجہد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. یہ جہاد کی پہلی منزل ہے. لیکن یہاں اسی پر دو ضمنی جہاد اور آ جائے گا. اس نفس کو اکسانے والا وہ شیطان لعین ہے. ان شیطان کان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے اپنا دشمن سمجھو. یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. جیسے کوئی آگ جو ہے ذرا کچھ اوپر اس کے خاکستر آ گیا، پھونکے مار کے بھڑکاتا اس کو. یہ نفس کے اندر شیطان جو ہے پھونکے مارتا رہتا ہے. حضور نے مثال دی، یہ شیطان اپنی تھوتنی انسان کے دل پر رکھتا ہے اور اس میں پھونکے مارتا رہتا ہے. اس شیطان کے خلاف جدوجہد، اس سے لڑائی کرو. فاتخذوه عدوا، اسے دشمن سمجھو، وہ تمہیں نظر نہیں آتا، وہ تو تم پر حملہ کرتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے. غیر مرئی ہے، جن ہے، اور اس کی جو اولاد ہے، اس کی جو اور جنات کے اندر جو اس کے جماعت ہے، وہ سب کے سب غیر مرئی ہے، نظر نہیں آتے. تو یہ جب تک اس کے خلاف جہاد نہیں کرو گے تو کیسے تم اللہ کے بندے بن سکو گے؟ کیسے اپنے نفس کو تابع کر سکو گے؟ تو جہاد نفس کے خلاف، جہاد شیطان اور اس کی ضروریت معنوی اسلوبی کے خلاف. تیسرا جہاد تو اسی لیول پر ہے. ابھی پہلے لیول کی بات ہو رہی ہے، آپ انہیں چاہو تو سب لیولز کہہ لیں. پہلے لیول کے تین سب لیولز، نفس کے خلاف جہاد، شیطان اور اس کی ضروریت کے خلاف جہاد، اور نمبر تین بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد. یہ معاشرہ آپ کو دھکیلتا ہے برائی کی طرف، کیا کریں جی، اب چلن ہی اس بات کا ہے. کیسے اب اگر یہ پردہ وردہ ہم کر دیں گے تو ہماری بچیوں کی کہاں رشتے ہوں گے؟ کون لے گا ہمیں؟ کون ہمارا داماد بننا پسند کرے گا اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ میں گھر کے اندر تو جا ہی نہیں سکتا، مجھے تو باہر بیٹھک میں بیٹھنا پڑے گا، اس لیے کہ اندر تو میری سالیاں بھی ہیں، وہ تو نامحرم ہے. ہاں ساس محرم ہے، تمہاری اپنی بیوی محرم ہے، سالیاں تو محرم نہیں. یہ معاشرہ دھکیلتا ہے. آپ رشوت لیتے تھے، آپ نے چھوڑ دیا، اب آپ کے گھر والے لڑیں گے، تمہارا دماغ خراب ہوا، فلاں حاجی صاحب ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، سب رشوت لیتے ہیں، تمہیں کوئی تقوی کا حصہ ہو گیا؟ پہلے ہم کھاتے پیتے تھے، ناشتے کرتے تھے، آدھا انڈے بھی ہوتے تھے، پراٹھے بھی ہوتے تھے، اب سوکھی روٹی مل رہی ہے. یہ معاشرہ آپ کو دباؤ میں ڈالے گا. بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، کہاں سے کریں گے؟ جائز سے تو ہو نہیں رہا، جہیز کے بغیر ہوتا نہیں کچھ، کہاں سے لائیں گے؟ حرام سے کریں، بھی مجبوری ہے. یہ معاشرہ دھکیل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک پرورٹڈ سوسائٹی وہ پریشرائز کرتی ہے آپ کو بدی کی طرف، اس کے خلاف سٹرگل کرنا. وہ جس کو کہا گیا ہے زمانہ باطن سازد، اگر زمانہ تمہارے ساتھ ہم آہنگی اختیار نہیں کرتا تو اب دو راستے ہیں. نمبر ایک، تو بعد زمانہ بے ساز، تم زمانے کے رنگ میں رنگے جاؤ، فرکشن تو ختم ہو جائے گی نا. جدھر زمانہ جا رہا ہے تم بھی ادھر چلو، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی تو فرکشن تو نہیں رہے گی. اور ایک یہ ہے زمانہ باتوں نہ سازت، تو بعد زمانہ ستیش، زمانہ تمہارے ساتھ ہم مہنگی نہیں کر رہا تو زمانے کے خلاف جنگ کرو. یہ وہی لفظ ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا روس، چراغ مصطفی بھی سے شرار بولا بھی. زمانہ باطل سازت تو بعد زمانہ ستیش، زمانے کے خلاف سٹرگل. جو مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہے، آپ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہجوم خود ہی لے جائے گا آپ کو. اور اگر آپ اس کے برعکس چلنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے بڑی مشکل سے آپ دو قدم چلے اور پھر ہجوم کا ریلا آئے اور آپ کو دس قدم پیچھے لے جائے. جو ہوتا تو پہلی سطح جو تھی، اسلام، اطاعت، تقویٰ، احسان، عبادت رب، اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے تین جہاد کرنے پڑیں گے، جن میں میجر جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد. المجاہد من جاہد نفسہ، ای الجہاد افضل ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، پھر شیطان کے خلاف جہاد. یہ کیسے ہوگا یہ میں بعد میں بتاؤں گا. بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جو ہے جدوجہد. اب اگلی سطح پر آئیے، دعوت اور تبلیغ. جیسا کہ میں نے کہا، پہلے دین سمجھیں گے، سیکھیں گے، تبھی تو آگے پہنچائیں گے. یہ جہاد ہے. وہی وقت آپ لگاتے ہیں دنیا سیکھنے کے لیے، کوئی فن سیکھنے کے لیے، کوئی ہنر حاصل کرنے کے لیے، کوئی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، یہی وقت لگانا پڑے گا اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی حدیث کو سمجھنے کے لیے، تبھی تو آپ پہنچائیں گے. وقت لگا کے نہیں، اینڈ ٹائم از منی. وقت ہی تو دولت ہے. وقت ہی سے ایک ڈاکٹر جو ہے فیسے لے رہا ہے، وہ وقت ہوا اس کا کٹ ہو رہا ہے. کوئی اور ہے وہ دن بھر گس گس کر رہا ہے درخت دفتر میں، کلر کی کر کے تو اسے پیسے ملتے ہیں. وقت ہی تو ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے. یہی وقت پر صلاحیت لگے دین کو سمجھنے اور سمجھانے میں. خیر کو من تعلم القرآن و علمہ. اب اس کے بھی تین لیول ہیں. پہلا لیول کیا ہے؟ جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے آپ کے معاشرے کا، تعلیم یافتہ طبقہ، ذہین طبقہ، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی، ذہین اقلیت، اس تک دعوت پہنچانا جو ہے آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو خود بھی اسی لیول آف کانشسنیس پہ آنا پڑے گا جس پر کہ وہ لوگ ہیں. وہ واس سے اثر نہیں لیں گے، وہ کہیں گے داؤ دلیل لاؤ، ہاتھوں برہانہ کو بالکل تم صادقین. جب قرآن کہتا ہے تم لاؤ اے مشرکو، اے کافروں، کو دلیل ہے تو لاؤ پیش کرو، تو انہیں بھی تو حق ہے نا، دلیل تو ہمیں. یہ دلیل جاننا تو آسان کام نہیں، یہ سطحی سے علم سے تو نہیں ہو سکتا. قرآن کا سطحی علم ہے، حدیث کا بس واجبی علم ہے، اس سے یہ ان کے ساتھ، یہ بگڑے تگڑے جو شیطان ہوتے ہیں جن کے دلوں یا ذہنوں کے اندر غلط فلسفے ہیں، غلط نظریات ہیں، ڈارونزم نے پنجے جما رکھے ہیں، مارکسزم نے پنجے جما رکھے ہیں، لاجیکل پازیٹیوزم نے پنجے جما رکھے ہیں، میٹیریلزم نے پنجے جما رکھے ہیں، سیکولرزم نے پردے جما رکھے ہیں، لبرلزم نے جو ہے پنجے گاڑ رکھے ہیں، ان سب سے زبردست میں ہونا اس کے لیے آپ کو بڑی اونچی سطح پر تحصیل علم اور حکمت کی سطح پر کرنی پڑے گی. اینڈ دیٹ از اے لائف لانگ پروسیس، وہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں، ہول ٹائم اور ہول لائف جاب لگا دو اپنی زندگیوں کو اسی کام کے. اس سے کمتر سطح پر ہوتے عوام، عوام جن کے دماغوں میں وہ خناس نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ڈارونزم کس بلا کا نام ہے اور مارکسزم جو ہے وہ کس پرندے کا نام ہے اور لاجیکل پازیٹیوزم کس کو کہتے ہیں، ایگزسٹینشلزم کس کو کہتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں. کلین شیٹس ہیں، ان کو آپ سادہ انداز میں وعظ اور نصیحت کریں گے، دو شرطیں ہوں گی، ایک تو دل کے خلوص سے کریں، یہ نہ ہو کہ آپ ان کو حقیر سمجھ کر اور دھوس جما رہے ہیں اپنی نیکی کی. اگر یہ ہوگا تو ریپیل کرے گا انسان کا ضمیر، چاہے آپ کی زبان پہ نہیں ہے لیکن جو ہے دل دل کو پہچانتا ہے کہ یہ میرے اوپر دھوس کاٹ رہا ہے اپنی، وہ ریپیل کرے گا خلوص سے. ان کی الدین و النصیحہ، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، نسخ خیر خواہی کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جس بات کی دعوت دے رہے اس پر خود بھی عمل کر رہا ہوں، ورنہ نہیں، ورنہ تم اپنی اس دعوت کو بھی ڈھیلے کا کر دو گے، ڈھیلے کیے اس کی اپنی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوئی تو میں چلوں گا اسے. یہ ہے واس. اور تیسرا لیول ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ باقاعدہ ٹریننگ پا کر اور پیسے اور تنخواہیں لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. عیسائی مبلغین آ رہے ہیں، بڑے بڑے فنڈ ہیں ان کے، یہ جو مشنز جو ہوتے ہیں حکومتوں کے بجٹ جتنے ہوتے ہیں ان کے بجٹ. قادیانی مبلغین ہیں، ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے جس طریقے سے انہیں پڑھایا جاتا ہے، عام علماء ان سے بات نہیں کر سکتے جب تک کہ خاص اس موضوع پر ٹریننگ ان کو بھی نہ ملی ہو. یہ چیزیں جو ہیں، بھائی ہیں، قادیانی ہیں، پھر رہے ہیں، یہ جو ہیں جو ایکسپرٹس بن کر آتے ہیں، ان کا ان بگڑے تگڑوں کا مقابلہ جو ہے اس کے لیے آپ کو بھی وہ ٹریننگ حاصل کرنی ہوگی، تب آپ کر سکیں. یہ تین لیول ہو گئے. قرآن مجید میں ایک آیت میں ان کو جمع کر دیا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلوا بالتی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، وہ تبلیغ اور دعوت کے جو الفاظ آئے تھے. اور اس کے تین لیول، بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، یہ ٹاپ موسٹ ایلیٹ، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی. پھر والموعظۃ الحسنہ، اچھا وعظ، اچھی نصیحت لوگوں کو، لیکن وہ دل سے نکلے گا، دل پہ اتر جائے گا، اس لیے کہ دماغ کا بیریئر نہیں ہے. وہ پہلے لوگوں میں بیریئر ہے دماغ کا، وہ دماغ کے بیریئر کو پیئرس کریں گے آپ تو پھر ان کے دلوں تک پہنچیں گے، ورنہ نہیں پہنچ سکتے، وہ پردہ بہت بڑا ہے. لیکن یہ دوسری لیول جو عوام لوگ ہیں ان کے دلوں میں، وہ حجاب ہے ہی نہیں، وہ بیریئر ہے ہی نہیں، تو دل سے نکلی بات دل پر جا اترتی. لیکن اچھا واس اور اس پر عمل. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، بھائی میں کوئی بہت بڑا مدعی نہیں ہوں کہ میں کوئی روحانیت کے بڑے اونچے مقام پر ہوں، میں علم کے بہت اونچے، کچھ نہیں، میں بھی عام مسلمان ہوں، جو میں بھی اسلام کی دعوت دے رہا ہوں اسلام کی طرف عمل کرنے کی. میں کوئی اپنے آپ کو کوئی سپر ہیومن نہیں سمجھتا. میں نے تو آپ کو کئی دفعہ نوٹ کرایا کہ حضور نے کبھی اپنے آپ کو سپر ہیومن کی حیثیت سے پیش نہیں کیا. اسی معاذ بن جبل کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے نا، کہ جب حضرت معاذ نے عرض کیا کہ حضور یہ رات بھر کے سفر کی وجہ سے وہ جو بے خوابی کا ہے معاملہ، اس لیے لوگ فجر کی نماز پڑھ کے جب چلے ہیں اونگ رہے ہیں، اس لیے ان کی جو ہے وہ اونٹنیاں یا اونٹ جو ہے اب وہ بے مہار ہو گئے، جب وہ ان کا جو ساربان ہے وہ اونگ رہا ہے تو کیا ہوگا، جو سوار اونگ رہا ہے تو اونٹنی کو تو آزادی ہے، وہ ناشتہ کرے ادھر سے اسے کیکر کا درخت نظر آ گیا ادھر جائے گا، وہ مارے گی پھر چل پڑے گی پھر آگے چلے گی. پر حضور نے کیا فرمایا، انا کنت نائسن، ہاں بھائی میں تو خود بھی اونگ رہا تھا. حضور نے یہ نہیں کہا یہ کیسے کیوں ہم کیوں اونگ رہے ہیں، میں بھی اونگ رہا تھا، جو بشری تقاضے ہیں وہ مجھ پر نہیں. لہذا اس پہلو سے یہ ہے کہ جو بھی عام آدمیوں کے اندر عام آدمی بن کر دعوت دو انہیں، یہ نہیں کہ ان کے اوپر اپنے تقویٰ اور اپنے زہد اور اپنے جو ہے کوئی درجہ احسان اس کا کوئی روک گاٹ. اور تیسرا یہ جدال مناظرہ مجادلہ مناظرہ آپ کو کرنا پڑے گا عیسائیوں سے مناظرہ, جیسے پچھلی صدی کے اندر بلکہ اس سے بھی پچھلی میں, کیونکہ وہ تو 19ویں صدی کا اختتام تھا جبکہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے پادری فینڈر کو شکست دی ہے ہندوستان میں, ورنہ تو اگر وہ بات نہ ہوتی تو شاید ہندوستان کے سارے مسلمان عیسائی ہو جاتے. لیکن فینڈر تو چلا تھا کلکتے سے چل کر اور دلی تک آ گیا اور ہر جگہ بڑے شہر میں اس کے علماء کو شکست دی. اس لیے کہ ہمارے علماء بائبل پڑھتے ہی نہیں, نہ تورات پڑھی نہ انجیل پڑھی, وہ آتے تھے تیاری کر کے پورے قرآن مجید کا ماسٹر ہو کر عربی زبان کے اندر وہ بڑے فلوئنٹ ہو کر آتے تھے, تیار ہو کر آتے تھے, تو کیسے مقابلہ کر لیں؟ اس کے لیے تو تیاری ہونی چاہیے پہلے. اگر وہ آپ کے قرآن پر حملہ کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیل کے کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر آپ ڈھول دکھا سکتے ہو, تب چپ ہوں گے نا. اس دور میں ہمارے ہاں شیخ احمد دیدار نے وہ کام کیا, اب جو ہے آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر ذاکر نائک وہ کام کر رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو ہندو مت کے خلاف بھی اور ان کی کتابوں سے جو ہے ان کے حوالوں سے ان پر حجت قائم کر رہے ہیں. یہ جو ہے جادلہم باللتی احسن, لیکن گالی مت دینا, وہ تمہیں گالی دے تم گالی مت دینا, وہ اللہ کو برا بلا کہے تم ان کے معبودوں کو برا بلا مت کہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی حمیت بھڑک اٹھے نہیں سنتے تمہاری بات نہیں. بلکہ یہ ہے کہ اس کے لیے مجادلہم باللتی احسن, اچھے طریقے سے ان کے بھی جذبات و احساسات کا پاس کرتے ہوئے اس کو ان کے سردار. تو یہ دوسرے لیول کے جہاد کے تین سب لیول ہو گئے, دعوت و تبلیغ انٹلیکچوئل ایلیٹ کو نمبر ایک, دعوت و تبلیغ عوام الناس کو نمبر دو, اور نمبر تین جو ہیں بگڑے تگڑے جو آ کر, جو تو در حقیقت انہیں تو تنخواہیں ملتی ہیں اسی بات کی کہ مسلمانوں کو گمراہ کرو, تو ان کا مقابلہ, تو ان کا مقابلہ جو ہے انہیں کی جگہ پر آئیں اسی میدان میں آ کر کرنا. اب آئیے تیسرا لیول ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا, یہ سب سے مشکل ہے. یوں سمجھیے کہ یہ درخت اپنی چوٹی کو پہنچ رہا ہے, نظام کو بدلنا, انقلاب برپا کرنا, ہر نظام کے ساتھ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں لوگوں کے, جس کو آپ آج کل پڑھتے ہیں عام طور پر اسٹیٹس کو, وہ لوگ جو ہیں جن کے مفادات ہیں وہ چاہتے ہیں اسٹیٹس کو ہو رہے ہیں, یہ ہمارا نظام جو ہے اسے کوئی نہ چھیڑے. جاگیرداری نظام کبھی جاگیردار پسند کرے گا کہ ہمارے نظام کو ختم کیا جائے؟ ناممکن. جو بھی نظام دنیا کے اندر ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ اور مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں, وہ طبقات جن کو خاص مراعات اس میں حاصل ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اپنی مراعات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. یہاں تصادم کرنا پڑے گا, فزیکل تصادم ہوگا. اس سے پہلے کیا تھا, اندر ہی اندر آپ کے ایک ہو رہا تھا جہاد نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف, تو اندر ہی اندر تھا نا. دوسرے نمبر پر جہاد ہو رہا تھا نظریات کے خلاف, باطل عقائد کے خلاف, اس میں جنگ تو نہیں تھی, اس میں تصادم نہیں تھا. زیادہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے جائے گا, کوئی آپ کو جو ہے برا بلا کہہ دے گا, یا جیسے ہمارے یہاں تبلیغی جماعت کو آپ مسجد میں داخلے سے روک دیں گے, یہی ہوگا نا, اور کیا ہوگا, یا ان کے بستر طے کروا کے نکال باہر کریں گے, اور کیا کریں گے, مارے گی تو نہیں. نظام کو بدلنے کے لیے تو ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان میں آنا, اس کے بھی تین لیول ہیں. پیسو ریزسٹنس, اگر وہ تمہیں پرسیکیوٹ کرے, ٹارچر کرے, برداشت کرو وداؤٹ اینی ریٹیلیشن, جو 12 سال تک مکے میں حکم یہی تھا, چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں اور چاہے تمہیں زندہ جلا دیں, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریٹیلیٹ, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریز یور ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس. اس تصادم کا پہلا مرحلہ یہ تھا, اور یہی اصل میں جو کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہی ہے. اس سیرت کو سمجھائی گئی ہے لوگوں نے, پڑھیے میری کتاب منہج انقلاب نبوی, کیا انقلاب کا منہج کیا تھا, کیا اس کے مراحل تھے. 12 برس تک آرڈر آف دی ڈے, نو ریٹیلیشن, ٹیک آل پرسیکیوشن ویدر اٹ از ورمل, کسی نے آ کے آپ کو گالی دی ہے, کسی کا پاگل ہو گئے, کسی دماغ خراب ہو گیا, اور حضور سے کہا گیا یہ پاگل ہو گئے, مجنون ہے, انہ لمجنون, کذاب, ساحر کذاب, یہ سب کہا گیا. برداشت کرو اے محمد, صبر کرو, فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، صبر کیجیے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچی، ہمیں معلوم ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ ہل کے آخر میں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ کہہ کے اس پر آپ کا سینہ بھنجتا ہے، اندر سے دکھ ہوتا ہے، یہی تھے جو میرے قدموں میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، یہی ہے جو صادق الامین کہتے تھے، یا صادق ذا الامین، آج مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، مشہور کہہ رہے ہیں، رجلا مشہورا، چاہے وہ وربل پرسیکیوشن ہو چاہے فزیکل ہو، جھیلو بتا دو. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جبکہ کافی تعداد ہے، ناؤ یو کین چیلنج دی سسٹم، ظاہر بات ہے دو چار آدمی، دو چار سو آدمی سے سسٹم چینج نہیں ہوتا، چیلنج نہیں ہو سکتا، آج کل کے حساب سے لاکھوں آدمی چاہیے. اب اگر آپ کو اندازہ ہے، اب آپ اس نظام کے خلاف کوئی حرکت کیجئے، عملی ایکٹیو ریزسٹنس جسے کہتے ہیں، اور پھر تصادم ہوگا، تصادم میں جانے دینے کو نہیں تیار، رہو میدان میں آ جاؤ، چاہے وہ دو طرفہ تصادم ہو جیسے کہ حضور کی سیرت میں نظر آتا ہے، چاہے آج کے دور میں ایک خاص شکل آئی ہے یک طرفہ تصادم، یک طرفہ جنگ، آپ نہ مارے کسی کو، سسٹم کو بلاک کر دیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دھرنا دیں گے، یہ کریں گے، گراؤ کریں گے، وہ نوبت نہیں آئی ہے پاکستان میں آج تک، صرف شیعوں نے ایک دفعہ کر کے دکھایا 50,000 کی تعداد میں جا کر ضیاء الحق کے زمانے میں انہوں نے سیکرٹریٹ کا گھیراؤ کر لیا کہ ہم نہیں دیں گے زکات، جب یہاں سے نہیں اٹھیں گے، دھرنا دے رکھا ہے ہم نے، نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ہمیں یہ گارنٹی نہ دی جائے کہ ہم سے زکات نہیں لی جائے گی، ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہم جہاں دیتے ہیں دیں گے، ان کی زکات جو ہے وہ ان کے مراجع جو ہیں ایران وغیرہ میں اور عراق میں جو بڑے بڑے ان کے علماء ہیں ان کو جاتی ہے زکات، وہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے، باہر آؤ نہیں دے گا، کر کے دکھایا، جاؤ نقید ناک رگڑی گئی، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو ماننا پڑا کہ ہاں ٹھیک ہے ایگزٹ کر دیں گے. یہ کام جو ہے یہ آج کے دور میں یہ نئی شکل پیدا ہوئی ہے، بجائے دو طرفہ جنگ کے یوکرائن میں اسی طرح انقلاب آ گیا، بھاگ گیا وہ جو صدر تھا، اسے بھاگنا پڑا، جب سیلاب آ گیا لوگوں کا اور پارلیمنٹ کے اوپر حملہ آور ہو گیا تو وہ بھاگا پچھلے دروازے سے جان بچا کر. یہ جارجیا میں ہوا، یہ لیٹن امریکہ میں کئی ممالک میں ہوا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہے، لیکن اپنی جان دینے کو تو تیار رہنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت جو ہے حکم دے اور آپ کا گولیاں چلے، دے لو جان، تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ ہے جہاد سے اب قتال آ گیا، یہ ہے آخری نمبر. گویا کہ میں نے 8-9 منزلیں آپ کے سامنے بیان کی جہاد کی، تین جو لیولز تھے اس کے اوپر ایک ایک پر تین تین، جہاد نفس کے خلاف، جہاد ابلیس اور اس کی ذریت کے خلاف، جہاد بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف، دعوت و تبلیغ ایلیٹ کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، ذہین اقلیت کو، عوام کو، اور جو بگڑے تگڑے بگاڑنے کے لیے جو تنخواہ لیتے ہیں، وہ پیٹ بھر گئے، ان سے مناظرہ اور انہیں شکست دینا، اور پھر میں نظام کے خلاف جنہوں جو پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور پھر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں، یہ قتال کا مرحلہ ہو جائے جو سب سے اونچا ہے. اس لیے میں نے سورہ صف کی وہ آیت بھی آپ کو سنائی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفے باندھ کر گویا کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے. اب آپ نے سمجھا کہ وہ تین جو تین منزلہ عمارت ہے، اس میں ظاہر بات ہے کہ پہلی منزل سے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے نا، سیڑھی چڑھنے کے لیے طاقت چاہیے، وہ جہاد کا پہلا مرحلہ ہو گیا. دوسری منزل سے اوپر جانے کے لیے پھر آپ کو سیڑھی چاہیے، یہ جہاد کا دوسرا مرحلہ ہو گیا. پھر اس کو آخری منزل تک جانے کے لیے پھر سیڑھی چاہیے، وہ سیڑھی چلی آ رہی ہے، یہ جہاد. اب آخری بات، ہتھیار کیا ہے آپ کے پاس؟ نفس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہتھیار کیا ہے؟ قرآن. قرآن پڑھو 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 پڑھو، اسے اپنے اندر اتارو اتارو اتارو. ہم لیل الا قلیلا نصفہ او بالکش منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ قرآن نور ہے، جتنا نور اندر جائے گا تاریکیاں چھٹتی جائیں گی، اور نور بڑھا اور تاریکیاں ختم ہوئی، اور نور بڑھا تاریکیاں ختم ہوئی. جہاد کیا ہے؟ بدریہ قرآن. دعوت تبلیغ میں تو کیا ہے ہتھیار؟ قرآن. قرآن کے ذریعے ہی، قرآن میں حکمت ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، قرآن سے حکمت سیکھو اور حکمت کی سطح پر دعوت و تبلیغ دو. قرآن سے واعظ حاصل کرو اور اس واعظ کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ دو. قرآن مجید سے سمجھو کہ مشرکین کے خلاف کیسے مناظرہ ہوا، منافقین کے خلاف کیسے ہوا، اہل کتاب کے خلاف کیسے ہوا. قرآن میں ہے اس کے حوالے سے. کیا ہے یہ؟ گویا کہ دونوں تینوں لیولز کے اوپر ہتھیار کیا ہے؟ قرآن. اسی لیے سورہ الفرقان میں فرمایا گیا فلا تطعی کافرین وجاہدہم بہی جہاداً کبیرہ. اے نبی، آپ ان کافروں اور مشرکوں کی بات پر نہ جائیے اور جہاد کرتے رہیے ان کے خلاف، جہاداً کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد. مکہ میں جو جہاد ہو رہا تھا، چاہے وہ نفس کے خلاف تھا، چاہے وہ باطل عقائد کے خلاف تھا، باطل نظریات کے خلاف تھا، وہ کیا تھا؟ جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، پہلی سطح کے جہاد کے لیے بھی کسی جماعت یا کسی اجتماعیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کو اپنے ہی اندر سے جو ہے جنگ کرنی ہے. میں آپ کے نفس کے خلاف نہیں جہاد کر سکتا، آپ میرے نفس کے خلاف نہیں کر سکتے. البتہ یہ ہے کہ اگر ایک جماعت ہو، اس سے سہولت ہو جاتی ہے. آپ بھی اس کشمکش میں لگے ہوئے، میں بھی لگا ہوا ہوں، تو میں دیکھوں گا ارے بھائی، یہ میرا بھائی جو ہے تو آگے نکل گیا، تو میں بھی کروں. اس نے اتنی بڑی بات کر لی، 30,000 روپے تنخواہ لے رہا تھا بینک میں، اس کو چھوڑ کر آ کر اب یہ 10,000 پر کام کر رہا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں. اللہ کرے مجھے بھی اللہ کو ہمت دے دے. دوسرے مرحلے پر دعوت و تبلیغ کے لیے یہاں بھی جماعت لازم نہیں ہے، ادارے ہوں، جیسے ہماری انجمن خدام القرآن ہے، قرآن مجید کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اور انجمنیں بنتی. آئی آر ایف آج ہے، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، آئی آر ایف جو ہے یہ بہت بڑا ادارہ بن گیا. الہدا ایک ادارہ ہے جو خواتین کے اندر قرآن مجید کا دعوت پھیلا رہا ہے. وہ ادارے، انسٹیٹیوشنز، انسٹیٹیوٹس، یہ کافی ہیں. تیسرے مرحلے پر آ کر اب جہاد بالقرآن کے بعد جہاد بالسیف، جہاد بالید، طاقت کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، یہ جہاد جو ہے یہ ہے جس کا نام قتال ہے. اور اس کے لیے شرط لازم ہے جماعت، یہ انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، یہ اداروں کے ذریعے جماعت، سب و طاعت والی جماعت. علیکم بالجماعہ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اے مسلمانوں، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جماعت کی شکل اختیار کرو، حکم سنو امیر کا اور اطاعت کرو، اور اس شکل، اس جماعت کے ساتھ پھر جہاد بھی کرو اور ہجرت بھی کرو. یہ اصل میں آخری درجے کے لیے لازم، علیکم بالجماعہ، یہ لازم ہے. ہاں، پہلے درجے کے لیے ضروری نہیں ہے، دوسرے درجے کے لیے ادارے کافی ہیں، ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، انجمنیں ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، وغیرہ وغیرہ، نشر و اشاعت کے ادارے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن تیسرے لیول کا جہاد وہ تو جماعت کی شکل میں ہوگا، اور جماعت اگر حضور کے درشے قدم پر قائم کرنی ہے تو وہ بیعت کی بنیاد پر، بیعت کرو مجھ سے، میرا ہر حکم سنو گے اور بات ہوگی. بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلى اثرۃ علینا وعلى اللہ مراد الامر اہلہ وعلى ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. متفق علیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، چاہے ہماری طبیعتیں آبادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ حضور آپ نے نو وارد کو ہم پر امیر بنا دیا، ہم آپ کے پرانے خادم تھے، یہ کیسے ہوا؟ نہیں، آپ کا پریروگیٹو ہوگا یہ، جس کو چاہیں بنائیں، اور جس کو آپ امیر بنائیں گے اس کا بھی حکم مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے. یہ تو جماعت کا نظم ہوتا، برانچنگ ہوتی ہے، ایک ٹوٹل امیر ہے، پھر کوئی ایک صوبائی امیر ہے، ایک ضلعی امیر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی اطاعت ہوگی. اور ہاں، جو بات جو حق ہوگی ہمارے نزدیک اسے بیان ضرور کر دیں گے، ڈریں گے نہیں. اے نما کنہ، جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہہ دیں گے، لیکن اس کے بعد جو بھی حکم ہوگا ابھی کا اس کی اطاعت کریں. یہ ہے اس نقشے میں جو کمی رہ گئی تھی سہ منزلہ عمارت. اس سہ منزلہ عمارت میں آج ہم نے ایک سیڑھی کا اضافہ کیا, وہ جہاد ہے. اور ان تین لیولز کے اوپر جہاد میں جو اصل ذریعہ ہے وہ قرآن ہے, اس کے ذریعے سے دو لیولز کے اوپر جہاد اور تیسرے پر آ کر جان ہتھیلی پر رکھ کر, چاہے دو طرفہ جنگ اور چاہے یک طرفہ جنگ, اپنی جان دینے کے لیے تیاری کرنی پڑی ہوگی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.